بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 26 پارے سے سورہ احقاف قرآن کی سچائی حقانیت کا تذکرہ اللہ کی توحید معبودوں نے باطلہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور نہ ان کی فریاد کو قبول کر سکتے ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ایسی کتاب ایسا کلام اللہ ہی بھیج سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کی تلقین فرمائی. فرما بردار بیٹا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ شکر گزار بنا دے اور اپنی نعمتوں میں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے. یہ والدین جن کا ماں باپ جن والدین کا جو ماں اولاد پہ حق ہوتا ہے اللہ کا بھی حق ادا نہیں ہوتا جب تک کہ ماں باپ کو حق ادا نہ کیا جائے اور انہیں راضی نہ رکھا جائے. تو نیک اور صالح اولاد جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی عطا فرماتے ہیں وہ دعا بھی بہت بڑھیا کرتے ہیں کہ اللہ شکر گزاری کی زندگی عطا فرما اور اپنی نعمتوں میں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما اور ہماری اولاد کے اندر بھی نیکی کی زندگی عطا فرما. نافرمان اولاد کا تذکرہ ہے جب اسے نیک والد نیکی کی طرف بلاتا ہے تو کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتی کہ مرنے کے بعد کیسی زندگی ہوگی, یہ کیسے ہوگا. اس کی مذمت فرمائی. پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے. سخت گرمی, کئی دنوں تک گرمی جاری رہی, پھر اللہ نے بادل بھیجے. پوری قوم اس امید سے کہ بارش آئے گی اس بادل کے نیچے اکٹھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس سے تند و تیز ہوائیں چلائیں اور وہ لوگ ہوا میں ایسے اڑنے لگے جیسے کیڑے مکوڑے اڑتے ہیں اور پھر ہوا نے انہیں زمین پہ پٹخ دیا. ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے درخت ہوتے ہیں. طاقتور تھے, لمبے قد تھے, مضبوط جسم تھا, لیکن اللہ کی اس طاقت نے ہوا کی مخلوق نے ہوا میں اسے ایسے اٹھایا جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, پھر زمین پہ پٹخ دیا. اللہ نے قرآن جن لوگوں سے خطاب کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرو, تم ان قوموں سے زیادہ طاقتور نہیں ہو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. حق سچ کی دعوت تو جنات بھی سن لیں تو وہ بھی قبول کر لیا کرتے ہیں. ایک وادی میں فجر کے وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر فجر کی نماز پڑھا رہے. جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری اور رک گئی, کلام اللہ سننے لگ گئی. سمجھ گئی یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی نازل ہوا تھا, اور یہ وہ کلام ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچائی لے کے آئے تھے. یہ قرآن ان کی بھی تصدیق کرتا ہے, ایمان لے آئے اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ دین کے دائی بھی بنے. اپنی قوم سے جا کر کہا اس شخص کا پیغام قبول کر لو, اس کی بات مان لو, تم محفوظ ہو جاؤ گے, امن میں آ جاؤ گے, اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے. اور اگر دعوت قبول نہ کی پھر تمہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں, زمین و آسمان کا نظام اس نے بنایا ہے. اتنی قدرت والی ذات اس کے لیے دوبارہ زندہ پیدا کرنا, زندگی دینا کیا مشکل ہے. اس کا تذکرہ پھر سورہ محمد ہے, اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. کافر ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دنیا میں انسانوں کے دو گروہ ہیں, ایک مسلمان جو حق سچ کی پیروی کرتا ہے, دوسرا کفر اور کافر جو باطل کا پیروکار ہے. تو جب دونوں یہ چیزیں ہیں تو پھر ان کے درمیان آپس میں جنگ تو ہوگی. مسلمان اللہ کی خاطر لڑتا ہے اور کافر باطل کی خاطر لڑتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جب تمہاری ان سے مٹھ بھیڑ ہو, پھر جب انہیں اچھی طریقے سے مار چکو تو کچھ گرفت میں آ جائیں تو چاہو تو انہیں قید کر لو اور ان کے بدلے میں فدیہ لے لو, اور چاہے اس کے بدلے میں اپنے قیدیوں کو چھڑا لو مختلف شکلیں ہیں، جو تمہاری مرضی ہے، تمہاری یہ شریعت اور دین تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ ایمان والو، جب تک تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اور اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرو گے، اللہ کی مدد اور نصرت بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ تمہارا تو مولا ہے، کافروں کا تو کوئی مولا نہیں ہے، لیکن تم مولا کو راضی کرنے والے بھی تو بنو، مولا کی فرما برداری کرنے والے بھی تو بنو۔ پھر اللہ نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، متقی لوگ کامیاب ہو جائیں گے، انہیں ایسی جنت ملے گی جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی اور شہد کی اور پانی کی اور شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اس کے بالمقابل جن کو کفر کی گندگی کے ساتھ اس دنیا سے جانا پڑا اور کفر کی اور شرک کی ظلمت لے کے یہاں سے گئے، ان کے لیے جہنم ہے، اور اس کی وعید کا تذکرہ فرمایا۔ جب اللہ کے راستے میں جان مال کے قربانی اور جہاد کی بات آتی ہے تو ایمان والوں کا تو ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے، اور منافق جب یہ آیتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان پہ موت طاری ہو گئی، ان پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور حق سچ کی پیروی کرو، اور دنیا یہ چند روزہ ہے، کھیل تماشا ہے، جو اس میں ایمان کی دولت، اس زندگی کے مختصر سے سرمایے سے ایمان اور تقوی اختیار کیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جب تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ اللہ فقیر ہو گیا، فرمائیں فقیر نہیں، اللہ تو غنی ہے، بندے فقیر ہیں، بس یہ تمہاری سعادت ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نہیں کرو گے اللہ دین کی حفاظت کے لیے کسی اور کو پیدا کر دے گا، جس کے نصیب اچھے ہوں گے، یہ قسمت ان کی قسمت میں، یہ نصیب اس کے لیے ہوں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ فتح ہے، سورہ فتح اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ عمرہ کرنے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنائی تو خوش ہو گئے کہ نبی کی خواب تو سچی ہوتی ہے، تیاری ہو گئی۔ 1400 سے 1500 کی تعداد صحابہ کی، وہ آپ کے ساتھ ہو لیے، عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ جب مکہ اور مدینہ کے درمیان کے ایک جگہ جسے حدیبیہ کا مقام کہتے ہیں وہاں پہنچے تو بشر ابن سفیان آیا اور اس نے آپ کو اطلاع دی، آپ تو عمرے کرنے جا رہے ہیں اور مکہ کے مشرک تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے لیے، آپ سے لڑنے کے لیے ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر بھیجا اور اطلاع دی کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارے پیش نظر کوئی جنگ اور کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم امن کے ساتھ عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن خبر پھیل گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، آپ نے حضرات صحابہ کو اکٹھا کیا، عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، عثمان سے بدلہ لیا جائے گا، نہتے ہیں، سامان کچھ نہیں، جنگی اوزار نہیں، جنگی عسکری وسائل نہیں، نہتے سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہم میدان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جہاں آگے آپ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جب بیعت کی تو اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، یہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمایا جتنوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ان سب کے اوپر میرا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدی، ان سب کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ اور پھر ان ہاتھ بیعت کرنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری بھی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پیش کر دی کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، تو یہ وہ موقع ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا حضرت عثمان کی شہادت نہیں ہوئی، اور پھر حدیبیہ کے موقع پہ اس جگہ پر مذاکرات ہوئے اور معاملات طے ہونے لگے، صلح ہو گئی۔ اور اس صلح میں کچھ شکے ایسی تھی کہ عام مسلمان سمجھ رہے تھے شاید ہم جھک گئے ہیں اور شاید ہم نے یہ صلح جھک کے کی ہے، لیکن اللہ کا کلام آیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تو مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ملی ہے، اس فتح سے مسلمانوں کے حصے میں بہت بڑی فتح آئی۔ اور ہوا ایسے ہی ہوا، 2 سالوں کے بعد، ابھی تعداد مسلمانوں کی 1400 اور 1500 تھی، 2 سال کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا، 2 سال کے بعد جب فتح مکہ ہونے لگا تو مسلمانوں کی تعداد 1500 سے بڑھ کر 10,000 تک ہو، 10,000 تک ہو گئی۔ جب کفار اور مشرکین مکہ مدینہ آتے اور مسلمانوں کا رہن سہن دیکھتے تو وہ سوچنے پر مجبور ہوتے وہ کیا مسلمانوں میں کوئی نئی طاقت آئی ہے کہ یہ راہ زنی کیا کرتے تھے، شراب نوشی کیا کرتے تھے، اور ان کے علاقوں کے اندر سے امن کے ساتھ سلامتی سے گزرنا ناممکن ہوتا تھا، یہاں ان کے اندر کیا ایک انقلاب آ گیا ہے، کس چیز نے ایک تبدیلی لائی ہے کہ ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کے اخلاق، ان کا کریکٹر کردار اتنا بڑھیا، وہ سوچنے پر مجبور ہوئے اور صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے 10,000 تک ہو گئی۔ ایمان جب اپنے کردار کے اس میں آتا ہے تو اس کی اپنی کشش ہے، اسلام جب اپنے کردار میں آتا ہے تو اس کی اپنی روشنی ہے، جب اسلام زندگیوں میں آتا ہے تو اس کی اپنی ایک دعوت ہے۔ تو 10,000 تعداد ہو گئی اور یوں مسلمان فتح مکہ 2 سال میں تعداد اتنی بڑھ گئی۔ ان 2 سالوں میں نہ زبان چلی اور نہ ہی تلوار چلی، صرف کردار، کردار کی طاقت نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا اور وہ ایمان اور اسلام لانے کے لیے، جسے کہیں کہ حاضر اسلام قبول کرنے کے لیے، پہ در پہ آتے چلے گئے اور اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی۔ یہ فتح مبین جسے قرآن نے کہا ہے اسی کا تذکرہ ہے۔ ادھر مخلص مسلمان تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، جان کی بازی اللہ کی خاطر لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، دوسری طرف منافقین تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 1400-1500 جا رہے ہیں تو مطمئن ہو رہے تھے واپس نہیں آئیں گے، مارے جائیں گے، مارے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن جب واپس آ رہے تو اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ بہانے بنائیں گے، آزار پیش کریں گے، اسی کی مذمت فرمائی ان منافقین کی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا ایک آئے گا ایک دن جب مسلمان ضرور جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے اور حلق بھی کروائیں گے، بال بھی منڈوائیں گے، اور پھر گئے مسلمانوں کو یہ خواب، کیونکہ خواب تو آئی، وقت طے نہیں تھا، وقت طے نہیں تھا کب جانا ہے، کب یہ ہوگا، لیکن مسلمانوں نے حلق بھی کیا، بال بھی منڈوائے، عمرہ بھی ہوا، اور پھر فرمایا ایک دن ہے دنیا میں جس دن دین اسلام تمام ادیان پہ غالب ہوگا، وہ دن آئے گا، لیکن وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس دین کے غلبے کے لیے کچھ حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کچھ حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کسی درجے شریک ہو رہے ہوتے ہیں، اس محنت میں کسی درجے شامل ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنا دین تو غالب رکھنا ہے۔ پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ کفر کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے آپس میں بہت نرم ہیں، بہت مہربان ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے بڑے نرمی رکھنے والے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی، سچے مسلمانوں کی نشانی ہے۔ اور جو منافق ہوتے ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں اور مسلمانوں اور دینداروں کے لیے بڑے سخت ہوا کرتے ہیں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ جو مسلمانوں اور دینداروں کے لیے ان کا رویہ سخت ہو اور کافروں کے لیے ان کا رویہ نرم ہو، سچے ایمان کی نشانی ہے، کفر کے مقابلے میں سخت ہیں۔ اور ایمان والوں کے لیے چاہے وہ کسی رنگ کے، کسی زبان کے، کسی علاقے کے، کسی قوم کے، کسی ملک میں ہیں، مسلمان ہیں، تو اس کے لیے ایک مسلمان اپنے دل میں نرمی رکھتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر تمام صحابہ جنتی ہیں، سب کے لیے بخشش کا فیصلہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں کو سورہ حجرات ہے، اور ایمان والوں کو ادب، تعظیم، بڑوں کا احترام، اس کے متعلق ہدایات ہیں۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے آداب اور آپ کے دنیا کے جانے کے بعد آپ کے روضہ اقدس میں حاضری، وہاں بھی ادب، وہاں بھی احترام، آوازیں پست ہوں، آپ کے جسم کے اندر ادب کے آثار ہوں، کندھے جھکی ہوئی ہوں، آپ کے حوضۂ کوثر میں جانے کا انداز، اس میں ادب جھلک رہا ہو، دلوں میں عظمت احترام کا، جسے کہیں کہ ادب اور احترام دل اس سے بھرا ہوا ہو۔ اور یہی ادب اور احترام ہمارا دین سے کہتا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ بھی کرنا، اپنے بوڑھوں کے ساتھ بھی کرنا، اہل علم کے ساتھ بھی کرنا، اور اپنے پیشواؤں کے ساتھ بھی کرنا۔ ہمارا دین ادب ہے، با ادب با نصیب، اور بے ادب بد نصیب۔ سب سے پہلے ادب نکلتا ہے، اور سب سے پہلے دلوں سے احترام نکلتا ہے، پھر اس کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ سب سے پہلے ادب نکلتا ہے، پہلے ادب نکلتا ہے، احترام نکلتا ہے، پھر اس کی نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر اس کی ہدایات
اثر نہیں کرتی. تو ہمارا دین تو کھڑا ہی ادب پر ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کہ ایمان صحابہ کی تعریف فرمائی کہ حضرات صحابہ کو اللہ نے ایسا ایمان دیا جو ان کے اندر رچ بس گیا تھا اور انہیں گناہوں سے نفرت سی ہو گئی تھی. ایسے سچے ایمان والے. اور ایمان والوں کو ہدایت فرمائی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلانا. یہ جو پروپیگنڈا ہے, میسج آیا پھیلا دیا, بات آئی پھیلا دی, کچھ نہیں پتا کس نے کہا ہے, کہاں سے بات چلی ہے, کہاں اس کے پیچھے اس کی حقیقت ہے. حدیث آئی آگے چلا دی. ارے میاں حدیث کس نے کہہ دی ہے حدیث ہے, تم محقق ہو کیا, تم نے ریسرچ کر لی کیا؟ نہیں میں نے گوگل میں دیکھ لیا. ہاں گوگل میں سارے پرہیزگار بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا جھوٹ بولو گے تو گوگل تو اس کے مطابق نتیجہ دے گا. اگر سارے جھوٹے اکٹھے ہو گئے تو نتیجہ بھی جھوٹ کے مطابق ہوگا, سارے سچے اکٹھے ہو گئے تو نتیجہ سچائی کے مطابق ہوگا. تو بغیر سچائی تحقیق کیے فاسق فاجر کی بات آگے پھیلانا گناہ ہے. اس سے معاشرہ, سوسائٹی, قومی سطح پہ, قومی معاملات, معیشت پہ بڑے منفی اثرات پڑتے ہیں. اسلام نے یہ صدیوں پہلے اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ کسی بات کو آگے پھیلانے میں محتاط رہنا. پھر اس سے بس اوقات بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. اور مسلمان جب آپس میں بہم دست گریبان ہو جائیں تم ان میں صلح کرو, تم ان میں صلح کرو. اس لیے کہ مسلمان ایمان کی بنیاد پر بھائی بھائی ہے. مسلمانوں میں ایمانی اخوت ہوتی ہے, مسلمانوں میں ایمانی بھائی چارہ ہوتا ہے. اور اس رشتے کو بچانے میں اللہ سے ڈرو, اسلامی اخوت کے اس رشتے کو کمزور نہ ہونے دو, ایمانی رشتے کو کمزور نہ ہونے دو. اور اس مسلمانی رشتے کے اندر نفرت کا بیج نہ دو, اللہ سے ڈرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. پھر جس سے مسلمانوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, مسلمان معاشرے میں اور سوسائٹی میں جس سے تعلقات جن چیزوں سے خراب ہوتے ہیں ان سے پرہیز کرنے کی تلقین فرمائی. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, نہ مرد نہ عورتیں, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کو حقیر نہ جانو, برے لقب سے مت پکارو, کسی کا برا نام عیب دار نام مت رکھو, کسی کے عیب مت تلاش کرو, کسی کے جاسوسی مت کرو, کسی سے بدگمانی مت کرو, اور کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائیاں مت کرو. یہ وہ معاشرتی برائیاں ہیں جس نے آج ہمارے گھروں سے محبتیں ختم کر دی, جس نے ہماری سوسائٹی کے اندر محبتیں ختم کر دی, جس نے ہمارے تعلقات پارا پارا ہو گئے, نفرتوں کا شکار ہو گئے. اس لیے کہ یہ اخلاقی برائیاں موجود ہیں, یہ معاشرتی برائیاں موجود ہیں. حقیر حقارت, اور جسے کہیں کہ جملے کسنا, اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, اور کسی کے ٹوہ میں رہنا, اور کسی سے بدگمانی کرنا, اور جسے کہیں کہ کسی کے عیب تلاش کرنا, اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنا, اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. عام طور پہ حسب نصب مال دولت, یہ بھی آدمی کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے. فرمایا یہ بڑائی کا معیار نہیں ہے, بڑائی کا معیار یہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. یہ ہے اللہ کے ہاں عزت اور شرف کی بنیاد کہ پرہیزگار کون ہے. فرمایا صرف محض مسلمان ہونے کا دعویٰ کافی نہیں ہے, ایمان کی حقیقت تب پتہ لگے گی جب تم اللہ کی خاطر اپنی جان مال, تمہارا ایمان تمہیں اس پہ آمادہ کر دے, تمہارا ایمان تمہیں اللہ کی خاطر جان مال کے قربانی کے لیے آمادہ کر دے. یہ ہے تمہاری ایمان کی سچائی. اور اگر تم اسلام لے آئے, اللہ پہ احسان نہ جتلانا, اللہ کے تم پہ احسان ہے, اللہ نے تمہیں اتنا بڑا انعام, اتنی بڑی دولت دے دی. پھر اس کے بعد سورہ قاف کا تذکرہ ہے اور بتایا کہ ایک اور زندگی ہے. لوگ تعجب کرتے ہیں, آپ رسول, آپ تو ہم میں سے ہیں, اور مرنے کے بعد زندگی, لوگوں کو تعجب ہوتا ہے آپ کے رسالت اور آخرت کی زندگی کا تذکرہ. اللہ کی بڑائی. فرمایا ہر انسان کے ساتھ یہاں فرشتے بیٹھے, جو کہتا ہے وہ ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے, وہ سارا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے, کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. اور ایک دن آئے گا وہ سارا ریکارڈ سامنے آئے گا, اور موت کا وقت قریب ہے. اور جب موت آئے گی, کون ہے جو اس موت کو واپس, اس موت سے کوئی کسی کو بچا سکے؟ پھر اللہ کے عذاب کا تذکرہ. نافرمان لوگ جب جہنم میں جائیں گے, گمراہی کا ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے, اللہ کے سامنے جھگڑیں گے, فرمایا جھگڑو نہیں, جو بات طے ہو چکی اب تم اس عذاب میں شریک ہو. جہنم تو نافرمانوں ہی سے بھری جائے گی, ہاں جنت نیک لوگوں کے لیے, پرہیزگار لوگوں کے لیے, جنت کے دروازے کھلے ہیں ان کے قریب کی جائے گی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر کئی ساری قسمیں کھائیں سورہ زاریات میں اور فرمایا سچ وعدے کا دن آنے والا ہے اور انصاف کا دن آنے والا، یعنی قیامت کا دن انصاف کا دن آنے والا ہے. کئی ساری قسمیں کھائیں، پھر متقی لوگوں کی نجات کا تذکرہ اور ان کی صفات کا تذکرہ کہ جہاں ان کی اور صفات ہیں کہ وہ مال میں اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، وہ رات کے آخری پہرے میں سحری کے وقت اللہ سے معافیاں اور توبہ بھی کرتے ہیں. یہ جنتیوں کی صفات ہیں، اللہ کا دیا مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور رات کے آخری پہرے میں سحری کے وقت اللہ کی اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اللہ کرے مسلمان سحری میں اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی یہ جنتیوں کا عمل کرنے لگ جائیں تو امید ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے محض اپنی رحمت اور کرم سے. اچھا موقع ہوتا ہے رمضان میں اس سحری کے وقت اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے توبہ، استغفار، سچی ندامت، سبحان اللہ، ایک دل کی ایک نئی تازی اور زندگی ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. پھر حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتوں کا آنا اور آپ کا فرشتوں کے لیے اکرام کرنا اور پھر فرشتوں کو آپ کو خوشخبری دینا کہ اللہ نے آپ کے لیے بیٹے کا فیصلہ فرما دیا، اور آپ کی بیٹی بیوی بوڑھی حیران ہوتی ہے ہمارے بڑھاپے میں بیٹا، فسقت وجہ، یوں ہاتھ مارا اپنی پیشانی پہ، ہمارا کیسے بیٹے ہوگا؟ تو اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہوگا، اسی بڑھاپے میں ہوگا، آپ بوڑھی رہیں گے، اسی بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرما دیں گے. وہ غالب ذات ہے، وہ حکیم ذات ہے، اسے ہر چیز کی قدرت ہے اور اس کے ہر فیصلے میں بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.